لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم، پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم گزشتہ دو پروگرامز میں فلسفہ حج کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، جس میں ہم نے ارکان حج اور پھر اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی اثرات حج کے اس کے حوالے سے گفتگو کی. آج ہم نے فلسفہ حج کے جس ذیلی عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حج کے جو سیاسی اثرات ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی پچھلے دو پروگرامز میں حجت الاسلام آغا زیغم رضوی کی، اور ایک مرتبہ پھر وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہم اس سے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مزید جو ہے نا وہ حج کے حوالے سے جس کے سیاسی اثرات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آغا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آغا صاحب، پچھلے دو گفتگو میں بہت مزہ آیا، بہت پرلطف گفتگو تھی، ہم حج کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ حج کا سفر کر رہے تھے. آج کی گفتگو میں جیسا کہ میں نے انٹرو بتایا کہ ہم چاہیں گے کہ حج کے جو سیاسی اثرات ہیں اس پر ہم بات کریں. کیا کوئی حج کے اس میں سیاست سے پہلے تو اس بات کو ڈیفائن کریں، کیا حج کا سیاست کا دین کا کوئی تعلق بھی ہے، یا مطلب یہ اکثر کہتے ہیں کہ سیاست الگ ہے دین الگ ہے، اس کو دونوں کو مکس نہ کرو، یہ اس کا تھوڑا سا بتا دیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے اصل موضوع
پر بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها اما بعد. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ سیاست کا دین سے تعلق ہے یا نہیں ہے. دیکھیے، ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے مراجعہ کرنا ہوگا خود سیاست کی تعریف کیا ہے، سیاست کہتے کسے ہیں. اگر تو سیاست کی چاہے آپ کسی بھی ڈکشنری کے اندر جب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایسنس نکلتا ہے، جو کامنیلٹی ساری تمام کی تمام تعریفوں میں بیان ہوتی ہے، وہ یہ کہ معاشرے کو چلانے کے لیے نظم و نسق، اس کا قوانین، اس کے جو جس کو آپ کہیں کہ قانون جسے کہیں، یا کس طریقے سے روش کیا رہے کس معاشرے کو چلانے کے لیے، کس انداز سے امور کو چلایا جائے، یہ سیاست ہوتا ہے. تو اب اگر کسی معاشرے کے امور کو چلانے کا نام سیاست ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے لیے کیا کوئی قوانین وضع نہیں فرمائے ہیں؟ کیا جو خالق ہے اس نے اس چیز سے صرف نظر کر دیا ہے؟ وہ شریعت جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب آپ ناخون کو کاٹیں تو کون سی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں اور کون سی انگلی پہ ختم کریں، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں اور باہر آتے ہوئے کون سا رکھیں، تو وہ شریعت کے جو کہ آپ کے اتنے باریک افعال کو بھی موضوع بحث قرار دیتی ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو معاشرے میں کیسے زندہ رہنا ہے اور معاملات کیسے کرنے ہیں وہ خاموش رہے گی؟ تو یقیناً پروردگار عالم نے وہ امور پتا فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام جو اصول ہیں وہ پروردگار عالم نے دیے ہیں. تو اس کا حق پروردگار عالم چونکہ خالق ہے تو حق بھی اسی کا ہے کہ جو قانون ہو وہ بھی اسی کا ہو. تو پہلے درجے میں خود انبیاء کرام علیہم السلام کے جن کے ذریعے سے قوانین ہم تک پہنچے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ معاشرے کی جو ہے معاشرہ سازی کریں. امام معصوم کا اولین ذمہ داریوں میں سے ایک پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان قوانین کا اجرا کریں. اور ضمناً تمام کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لیقوم الناس بالقسط ہے کہ وہ عدل کے ساتھ قیام کریں اور معاشرے کے جو فاؤنڈیشن پلرز ہیں وہ کسی اور چیز کو قرار نہ دیں، عدل کو قرار دیں. تو اس اعتبار سے اب پوچھا جائے کہ سیاست کا دین سے تعلق ہے تو جواب یہ ہوگا کہ دین سے تعلق نہیں، آپ کا دین ہی سیاست ہے.
بہت خوب.
آپ کا دین ہی سیاست ہے. مسئلہ یہ
ہے میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو سیاست میں دین میں سیاست کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں.
اگر اس وہ علامہ نے بھی کیا خوب کہا, جدا ہو دین سیاست
سے
تو رہ جاتی ہے چنگیزی, پھر وہ کچھ بچتا نہیں ہے. اسی لیے کیوں, اس لیے کہ معاشرے کو کیسا ہونا ہے یہ ہم نے خدا ہی کے قوانین کے تحت اس کا ہم نے جو ہے نتیجہ نکالنا ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ امام خمینی کا تذکرہ آپ نے کیا, ایک گورنر ایک جرنیل آتا ہے فوجی اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ سیاست تو بہت ہی گندی چیز ہے, آپ تو بہت پاک و پاکیزہ ہیں, آپ تو مقدس ہستیاں ہیں, آپ محراب میں رہیے اور یہ سیاست یہ گندی شے ہے, اس یہ یہاں پر آپ نہ آئیے. تو جواب بھی آپ نے یہی دیا کہ یہ جو سیاست تم کہہ رہے ہو کہ یہ گندی ہے, یہ اس ہی لیے گندی ہے کہ تم جیسے لوگ کر رہے ہو.
بہت خوب.
جب ہم یہ کریں گے تو پھر یہ الہی سیاست ہوگی. اس لیے کہ ہم سیاست کا کیا مطلب, یعنی کہ معاشرے کو چلانے کے لیے اس اصول اور ان کا معاشرے کی ایڈمنسٹریشن, تو یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اسی کے ہاتھ میں ہوگی کہ نا جو کہ قانون الہی سے واقف ہوگا. چونکہ تم جاہل ہو تم واقف نہیں ہو, تو اس لیے تو اس کا ایک اثرات ہمیں یقیناً سیاست جو ہے وہ آپ کا یعنی آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن شارع کہتا ہے کہ نہیں نکل کے آؤ مسجد میں آؤ, محلے کی مسجد میں جمع ہو, اس کے فیوز و برکات ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے بلکہ میں اسی سوال سے اس سوال کو حج کی طرف موڑ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک جماعت کی نماز میں پروردگار عالم نے ثواب کو رکھا, ثواب تو رغبت ہے, اصل مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلو, ایک جگہ جمع ہو, وہاں پر جماعت کی نماز کو قائم کرو اور اس جماعت کی نماز کو قائم کرنے کے بعد تم یقیناً جب نماز پڑھ چکو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد جب تم ادھر ادھر لوگوں سے مصافحہ کرو گے تو یعنی کہ کیا, یعنی کہ اب میں واپس اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو معانقہ کر رہا ہوں مصافحہ کر رہا ہوں مل رہا ہوں تو ان کی خیر خیریت دریافت کر لو گے. کوئی پریشان ہے, کوئی بھوکا ہے, کسی کی جاب کا مسئلہ ہے, کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے, تو کتنے ہی مسائل فقط مسلمانوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے حل ہو جاتے ہیں, یہ ایک محلے کی حد تک ہے. اسی طریقے سے اب عید کا جمعے کی نماز آنے والی ہے تو اب ایک کام یہ کرنا کہ محلے کی مسجد سے نکل کے جامع مسجد میں جمع ہو جانا کہ اور بڑے علاقے کے لوگ جو ہیں یہاں پر جمع ہو گئے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
ریشہ وہیں سے نکلتا ہے. اب جمعے کی نماز ہر مسجد میں نہیں پڑھیں گے آپ, وہ آپ کے لیے ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں خاص حکم ہے کہ نہیں وہ اب آپ وہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی, اتنے ایریا کے اندر ایک ہی جگہ ہو جائے گی. یہ کیا یہ کون سے معاملات ہیں. اور پھر یہیں سے ایک درجہ اور آگے چلے جاتے ہیں کہ بھائی عید کی نماز آ گئی ہے تو افضل کیا ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جایا جائے تو اتنے بڑے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی سے اگر جوڑا جائے تو حج کے میں کیا فلسفہ چھپا ہے, پوری دنیا سے مسلمانوں کو بلا کر ایک میدان میں آپ نے لا کے جمع کر دیا. کیوں, اس کا ایک اہم پیغام یہی نکلتا ہے کہ معاشرت ملو, بات کرو اپنے مسائل ملکی حالات کے اوپر, ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, تمہارے ملک میں یوں ہو رہا ہے, ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں, تم ہماری مدد کیسے کر سکتے ہو, اور یہ ایک پوری امت ایک جماعت کے طور کے اوپر سامنے آئے. اس کے اثرات ہمیں دو طرح سے نظر آئیں گے, اتحاد کے عنوان سے بھی نظر آئیں گے اور روحانیت کے اعتبار سے بھی نظر آئیں گے. روحانیت کے اعتبار سے کیسے نظر آئیں گے, وہ اس طرح سے کہ جب ہم کسی غیر سے مل رہے ہوں گے, کسی دوسری قوم سے مل رہے ہوں گے, تو جو چیز غالب ہوگی وہ فقط یہی ہوگی کہ خدا کا دین جو ہے اس کے استحکام کے لیے ہم اپنا کیسے حصہ ادا کر سکتے ہیں, معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہم اور آپ مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ہماری روحانیت کی طرف ہی تقویت مل رہی ہوگی. اور رہی بات اتحاد کی, تو اتحاد تو نام ہی اسی کا ہوگا کہ یقیناً وہ قوم رہے گی, میری قوم رہے گی, لیکن ہم مل کر کسی ایک محاذ کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. بہت سارے مشترکات ہیں یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ مسجد الحرام کے اندر خاص ہم جب داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی بورڈ تو لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مسجد جو ہے یہ فلاں مکتب کی ہے. اس کے بعد پھر جب نماز ہو رہی ہوگی تو کوئی پلٹ کر نہیں پوچھ رہا ہوگا کہ آپ بریلوی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ شافعی ہیں, آپ کون سے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی بھی نہیں پوچھتا. سب مسلمان ہیں, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے سب نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا اگر یہی بات کہ ہم جب یہاں پہ جو ہے نا وہ چونکہ ہم اس کے سیاسی اثرات کی بات کر رہے ہیں تھوڑی سی, اور ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا تذکرہ بھی کریں کہ بہت خوبصورت رہبر محظم کی نظر ہے حج کے والے سے, آپ کچھ اس کو مختصر آخری میں حصے میں
جی گفتگو
کریں. اس والا سوال یہ کہ جب ہم پاکستان سے یا کسی مختلف حصوں سے جاتے ہیں تو ہم جن کے کندھوں سے کندھا ملا کے حج میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب ہمارے برابر میں کوئی بریلوی کھڑا ہوگا, اس طرف کو دیوبندی کھڑا ہوگا, آگے اہل حدیث کھڑا ہوگا, ہم اہل تشیع ہوں گے, ہم کھڑے ہوں گے, نہ اس کو پرابلم ہے, نہ اس والے کو پرابلم ہے, نہ اس کو پرابلم ہے, نہ مجھے پرابلم ہے, مجھے ان لوگوں سے پرابلم نہیں ہے, ان کو آپس میں پرابلم نہیں ہے, ان کو مجھ سے پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم جب یہی پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ایک دم سے حج کا اثر کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ حج کا اثر ختم ہوتا ہے, اب یہ بریلیوں کی مسجد ہے, یہ شیعوں کی مسجد ہے, یہ سنیوں کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہ دیوبندیوں کی, یہ آپس میں اتنے لڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جا سکتے, بلکہ حتیٰ کہ مسجدوں میں جانا تو دور کی بات, ایک دوسرے کو کافر قرار دینے رہتے ہیں. اگر کافر قرار دے رہے تھے تو حج پہ کیا کر رہے تھے؟
یہ بالکل آپ نے صحیح جگہ ہاتھ رکھا. اصل میں کل ہم نے یا گزشتہ پروگرام میں ایک اشارہ دیا تھا نا کہ شیطان جو ہے وہ ہار نہیں مانتا, وہ تھکتا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حج کے میدان میں آ گئے ہو, آ جاؤ واپس, تو گھر جاؤ گے وہاں پکڑ لوں گا تم کو. تو وہاں پہ اس نے یہی کام کیا کہ پروردگار تو خلا نالائق کہہ رہا تھا کہ اتار دو اپنی بلانگنگس کو, لیکن انہوں نے اپنی بلانگنگس اصلا نہیں اتاری, اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد یہ پھر انہی چکروں میں جو ہے وہ لگ گئے. ٹھیک ہے آپ کس قبیلے سے ہیں, کس قوم سے ہیں, یہ آپ کی پہچان ہو سکتی ہے, لیکن اس بنیاد کے اوپر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا معیار تقویٰ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اللہ نے قرار دیا ہے شعوباً, یہ اللہ نے قرار دیا ہے قبائل. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو لتعارفو, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن جو برتری کا معیار ہے وہ یہ قبائل نہیں ہے, برتری کا معیار تقویٰ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس تقویٰ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی میں جو ہے وہ اس کے معاملات پر غالب آ جاتی ہے. اسی لیے یہاں کی مسجدوں کے اندر ہم خوف کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایک دوسرے مکتب کی مسجد میں جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے جو ہیں وہ صادر ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ فلانا ہے تو وہ وہاں کافر ہو گیا, وہ وہاں کافر ہو گیا. یہ سب تکفیریت جو ہے وہ یہاں پر ہر مسلمان کے نزدیک جو دوسرا مسلمان کافر ہو جاتا ہے, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ جناب اکثریت جو ہے, مطلب اگر 73 فرقوں کی بات آپ کرتے ہیں تو 72 فرقے کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ایک اکیلا والا 73واں والا ٹھیک ہے, اور وہ 72 والے جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں, وہ گمراہ ہو گئے ہیں, اور وہ ہر ایک فرقہ ناجی خود کو سمجھتا ہے. تو اکثریت جو ہے وہ اکثریت کو کافر سمجھتی ہے, اکثریت اکثریت کو بھٹکی بھی سمجھتی ہے. یہ تعلیمات کون دیتا ہے, کہاں سے دیتا ہے؟ بہت توجہ, یہ وہی دے گا کہ جس کو تمہارے اتحاد سے پرابلم ہوگی. یہ دو بھی لاجک ہے کہ جب فرعون کب زمین پر پھلتا پھولتا ہے, کہ جب وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے.
بہت خوب.
فرقو دینہم, جہاں پر اشارہ مل رہا, جہاں پر لوگوں کو بانٹ دیا جائے, ڈیوائڈ اینڈ رول. اب تو یہ رول بھی ختم ہو گیا ہے, اپڈیٹ ہو گیا ہے, اب تو ہے ڈیوائڈ اینڈ کرش. تو جتنے ڈویژن در ڈویژن در ڈویژن, اس میں اتحاد آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن حج کے اندر اگر اسی کیفیت پر حاجی قائم رہے تو اس کا یہ ایک جو معنوی اثرات تو اپنی طرف ہیں ہی ہیں, خود سیاسی اثر یہ پڑے گا کہ مسلم امہ ایک ملت, ایک قوم کی حیثیت سے پہچانی جا رہی ہوگی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ارے وہ تو فلسطینی ہیں, ہمارا ان سے کیا تعلق ہے, ہم تو فلانا ہیں, ہم تو پاکستانی ہیں, وہ تو کشمیری ہیں, وہ تو لبنانی ہیں. نہیں, یہ ان کی پہچان ہے, لیکن اصلاً امت واحدہ, ایک امت ہے. اس نقطے کے اوپر اگر آپ جمع ہو جاتے ہیں, یقین کیجئے تاغوت کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, وہیں پہ پریشانی ہو جاتی ہے اس کو, فرعون وہیں پر اس کی فرعونیت ختم ہو جاتی ہے.
بہت خوب.
تو جس طرح سے فرعون پھل پھول رہا تھا کیونکہ لوگ متفرق ہو رہے تھے, تو فرعون کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کیجئے, لوگ متحد ہو جائیں, فرعون خود بخود ختم ہو جائے گا. تو آج زمانے کا تاغوت, رہبر معظم کا آپ نے نام لی تذکرہ کیا, اور واقعتا آج اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں خاص تو یہ ان کے جو ہے وہ ان کا حق ادا نہیں ہوگا کہ جو بصیرت, سیاسی بصیرت وہ رکھتے ہیں, اور امت مسلمہ کے لیے خدا ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم ہو. خاص آپ کے تقریر سے ہی اگر میں استفادہ کروں تو چند نکات آپ بیان فرماتے ہیں کہ مثلا جس میں کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بیداری آتی ہے حج سے, یعنی کہ جو دینی حمیت ہے, دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ, یہ حج سے بیدار ہو جاتا ہے، حج کے ارکان سے بیدار ہو جاتا ہے. یہ وہ شے ہے کہ جو کہ غور کیجئے، یہ امور ائمہ ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، خاص سید سجاد نے یہی کام کیا ہے کربلا کے بعد، دینی حمیت، دینی غیرت کو زندہ کیا ہے، شاعر اسلامی کے اندر نئی روح پھونکی ہے، مجدد جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اسی انداز سے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص جو لوگ مستضعف کر دیے گئے ہیں جہان کے اندر، ان میں ایک مزاحمت کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا ریشہ مزدلفہ کے میدان سے نکل آتا ہے. جس طریقے سے تم نے مزدلفہ کے میدان میں اپنے دشمن کو پہچان لیا تھا اور اس کے لیے تم نے اسلحہ اٹھا لیا تھا کنکر کی صورت میں، یعنی تم نے اعلان جنگ کر دیا تھا اپنے دشمن کے لیے، بالکل اسی طریقے سے جب تم اپنے ملک میں پہنچ جاؤ تو دشمن کے خلاف تم نے اسلحہ اٹھا لینا ہے، طاغوت ہے اس کے خلاف تم نے اسلحہ اٹھا لینا ہے، یعنی کہ وہ جو مسلمانوں کو کراش کر رہا ہے، جو کہ تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے، جس سے اسلام کو خطرہ ہے، تم نے آپس میں متحد ہو کر اس خطرے سے نمٹنا ہے. یہ حج ہی سے تو تم تعلیم لے کر آئے ہو، کیوں تم اس تعلیم کو بھول جاتے ہو؟ کل تم شیطان کو کنکر مار رہے تھے، اس کو آج تم اس وقت کے موجودہ شیطان بزرگ کو کیوں بھول جاتے ہو کہ جو کہ مسلمانوں کو مختلف علاقوں کے اندر استحصال کر رہا ہے، مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے اس کے دانتوں سے، تو کیوں نہیں مسلمان جو ہے وہ متحد ہو کر اس شیطان بزرگ کا مقابلہ کرتے، جس کو ہم امریکہ ملعون کہہ رہے ہیں، اس کی پالیسیز کو کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے؟ جب تم وہاں برات کا اظہار کر رہے ہو تو یہاں عملی طور پر برات کا اظہار کیوں نہیں کر رہے؟ یہ خود ایک قوت بخشتا ہے. مجھے وہ سورہ آل عمران کی 173 نمبر کی آیت ہے جہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ خاص ہوتا ہے، کہ جہاں پہ کہا گیا الذین قالوا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ جب کچھ لوگوں نے کہا کچھ لوگوں سے کہ کچھ لوگ ہیں تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، جماعت جمع ہو رہی ہے، جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بات جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارے لیے لشکر جمع ہو رہا ہے، ہوتا رہے کیوں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، خدا پر توکل کرتے ہیں، تو جو خدا پہ توکل کرتے ہیں تو وہ پھر فقط یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی جاہو حشم بچا لے گا یا تلوار بچا لے گی، اصلاً خدا بچائے گا، تلوار ذریعہ بنے گی. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی پی کے پیاس بجھ گئی، پانی نے پیاس نہیں بجھائی، پانی تو سبب بنا ہے، پیاس اس نے بجھائی.
سبحان اللہ.
تم ہتھیار جمع کرو، یقیناً خود کو قوت مند کرو،
پھر خدا کا فضل
یاد رکھنا کہ یہ نہیں بچاتا، یہ سبب بنتا ہے، بچاتا وہ ہے،
پھر خدا کا فضل آئے گا.
پھر خدا کا فضل آئے گا. تم نکل کھڑے ہو، اگر رسول اللہ کسی کو کھجور کی ٹہنی بھی دے دیں تو وہ اس ٹہنی سے اسی طرح سے لڑے گا جیسے تلوار سے لڑتا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
کیونکہ توکل ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیا دے رہے ہیں مجھے، تلوار چاہیے تھی مجھے. نہیں، رسول اللہ نے جو وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو یہاں سے اس نے اسلحہ اگر رسول اللہ نے دیا ہے تو وہ ٹہنی سے ہی لڑنا شروع کر دیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے فتح یاب ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اثرات ہیں، سیاسی اثرات بھی ہیں، لوگوں کا ملنا، اپنے علاقے کی بات کو ڈسکس کرنا، پھر جس کو کہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا ایک جگہ اکٹھا ہونا.
ہاں، ذمہ داران کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ملاقات
ہوتی ہیں. آپ اپنے ملک کے سربراہ ہیں، ہم اس ملک کے سربراہ ہیں، کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا، کوئی پروٹوکول تو فالو نہیں ہو رہا ہے نا، بیٹھیے، بات کیجئے، ڈسکس کیجئے جس کو آپ، اور اس کے بعد پھر ایک لائحہ عمل تیار کیجئے، اور اس کے بعد پھر کچھ ایجنڈا سیٹ کیجئے کہ اگلے سال کا یہ ہمارے کچھ ایجنڈا ہوگا جس پہ ہم نے کام کرنا ہوگا، پھر اگلے سال پھر جب ملیں تو پھر آپ گزشتہ سال کے پروگرس کو جو ہے ڈسکس کریں، اور پھر جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو اس کو پھر اگلے سال کے لیے کریں. تو یہ تو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے. کتنی پروردگار عالم کا لطف ہے کہ آپ کو بڑی جان کر حیرت ہوگی خاص ہمارے سامعین کو بھی کہ حج بیت اللہ، حج کا نام سنتے ہی ہمیں خانہ کعبہ ذہن میں آتا ہے، جبکہ عجیب بات ہے کہ حج جو ہے وہ مسجد الحرام میں نہیں ہوتا، حج جو ہے وہ تو میدان میں ہوتا ہے، وہ تو میدان عرفات میں ہوتا ہے، وہ تو مزدلفہ میں ہوتا ہے، وہ تو منا میں ہوتا ہے، یہاں سے تو فقط نیت کر کے آپ وہاں چلے جاتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے نا، یعنی کہ اس نے میدان میں جمع کیا ہے آپ کو، ویژن دیکھیے، یعنی کہ تمہاری تعداد کتنی بڑی ہو جائے، سب کے سب جمع ہو جانا ہے یہاں پر.
اچھا اب لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں, مطلب ہم دیکھتے ہیں مسلم جو دیگر ممالک ہیں کوئی میٹنگز کرنی ہوں گی تو کانفرنس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ سال میں ایک دفعہ مسلمان سب جمع ہو جاؤ, یا ہر جگہ سارے جو ہے نا دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہو, اور جتنے مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کو جو ہے نا بیان کرو, دوسرے ممکن ہے کہ تمہارے مسائل کو حل کر سکیں. اب جب تم مشترکہ کوشش کرو گے تو پھر اگر ہم حج کو جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح حج کو لیں تو مسلمانوں کی تو مشکلات ختم ہو جائیں گی. اس طرح اگر ہم جو ہے نا ہر سال کوئی نہ کوئی مشکل کو مسلمانوں کی رفع کرتے رہیں تو ہم ایک تو جو ہے نا دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر ہماری مشکل,
میں یہی کہوں گا کہ ایک فقط ابراہیمی حج چاہیے فقط. اگر ایک حج اس وقت ایسا ہو جائے خدا کرے تو معاشرہ بدل جائے, دنیا کے حالات بدل جائیں.
بہت خوب,
فقط ایک حج چاہیے, حج ابراہیمی, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے مناسک انجام دیے, آج مسلمان ویسے انجام دے دیں اس کیفیت کے اندر, مصلی بنائے مقام ابراہیم پر یقیناً, لیکن اصلاً کیفیت کے ساتھ کہ جس طریقے سے ابراہیم نے کھڑے ہو کر یہاں پر اللہ اکبر کہا تھا, آج ہم اس کیفیت میں اللہ اکبر کہنے کے لیے آمادہ ہیں.
بہت خوبصورت بات کی آپ نے صاحب, یہ جو حج ابراہیمی والی بات ہے, ناظرین کرام آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, اور جو آخر میں آغا نے گفتگو کیا لفظ استعمال کیا ہے, اگر ہم ایک حج ابراہیمی کریں تو ہمارے تمام تر مشکلات دور ہو سکتی ہیں, تمام تر مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے, کاش کہ ہم اس حج ابراہیمی کو سمجھ سکیں اور عملی طور سے اسی طرح ہی حج ابراہیمی ادا کر سکیں. اور جو یہ جو اجتماعی عبادت ہے, کاش یہ اجتماعی عبادت اس طرح انجام پائے کہ مسلمان متحد ہوں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کھڑے ہوں, اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا شروع کرے. جب یہ حج اس طرح ادا ہوگا تو پھر حقیقت میں یہ حج ابراہیمی ہوگا. اپنے میزبان قمبر رضوی کو کسی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.